بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير الطهر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الحسن والحسين إمامان قرآن أو قعدا صلوا نارا تكبير درود پڑھ لیجیے محمد والے ہمارے مت پہ یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش عزا آج اس جو دین ایک بند بن والا مسدس کے اس کا عنوان ہے مجلس عزا توجہ چاہتا ہوں یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش عزا یہ سامعین مودت یہ ذاکرین ملا یہ سامعین مودت یہ ذاکرین ملا یہ آنسوؤں کی جھلا اور یہ ماتموں کی صدا یہ ذکر حق و صداقت یہ فکر عشق و وفا یہ ذکر حق و صداقت یہ فکر عشق و وفا توجہ چاہتا ہوں یہاں خلوص نظر کے جرار جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں۔ یہ مجلس کیسے کہتے ہیں؟ یہاں خلوص نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراش جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں۔ یہیں پہ اہل نظر کو شعور ملتا ہے، یہیں پہ اہل نظر کو شعور ملتا ہے۔ بے قدر ظرف ہر ایک کو ضرور ملتا ہے، ستم کشوں کو مزاج غیور ملتا ہے، دلوں کو عزم دماغوں کو نور ملتا ہے۔ یہیں سکوت کے دھبے شعور دھوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے۔ یہاں غریب کوئی ہے نہ کوئی دولت مند، یہاں غریب کوئی ہے نہ کوئی دولت مند، یہاں ہے فرق مراتب کے سارے رستے بند۔ نہ ہے مجلسوں میں سیاست کی کمند، یہ بزم ہے طبقاتی کشاکشوں سے بلند۔ نہ اہل شام نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ بزم غم ہے یہاں سب حسین والے ہیں۔ نہ اہل شام نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ بزم غم ہے یہاں سب حسین والے ہیں۔ اور آخری بند کے مصرے ہیں، حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری۔ توجہ چاہتا ہوں، حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غم خاری۔ قدم قدم پہ ہے اس کو وفا کی گلکاری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دلازاری۔ کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں۔ کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے، وہاں پر عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، رسول اللہ فرما رہے ہیں الحسن والحسین امام آنے۔ یہ جو دو شہزادے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، یہ دونوں امام ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، یہ دونوں قیام کریں تب بھی امام ہیں، یہ دونوں صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امامت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، امامان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک جملہ بھی ذہن میں آ گیا، سنتے جائیے، جب یہ کربلا کا مارکہ ختم ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں، یہ ابھی ذہن میں ایک جملہ آیا، چونکہ یہ عام روٹین سے ہٹ کے ہے جملہ جو رسول اللہ نے فرمایا، یہ دو شہزادے دونوں امام ہیں، دونوں بھائی بھی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، دونوں امام بھی ہیں۔ ایسا سلسلہ امامت کا اور کسی امام کے گھر میں نظر نہیں آتا۔ جو خانہ حضرت زہرا میں نظر آتا ہے، اگر باپ ہیں تو وہ علی جیسے باپ، اگر ماں ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی والدہ۔ اور اگر لال ہیں تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام جیسے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب مولا کے بعد، توجہ سے ایک جملہ سنیے گا، جب مولا کی شہادت کے بعد امام مجتبی امام بنے، پھر امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام امام بنے تو لوگوں کے ذہن میں کچھ اور آ گیا، انہوں نے کہا شاید یہ سلسلہ امامت کا، توجہ چاہتا ہوں، یہ سلسلہ امامت کا اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد منتقل ہوگا جناب محمد حنفیہ میں، لہذا جب ہمارے آقا اور مولا سید سجاد علیہ السلام تشریف لے آئے تو ایک مرتبہ میں اسے اس جملے کو تاریخ میں موجود ہے کسی اور طرح سے میں اسے یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ امام محمد جناب محمد حنفیہ نے لوگوں کو گمراہی سے ہٹانے کے لیے ایک بات کی، کہتا ہے اے سید سجاد میرے بڑے بھائی امام تھے بابا کی شہادت کے بعد، ان کے بعد ان سے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام امام بنے، اب امامت میرا حق بنتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، اب امامت میرا حق بنتا ہے، فرمایا چچا جان آپ جانتے ہیں کہ امامت کا منصب کوئی ارثی منصب نہیں ہوتا، اللہ یجعلو حیث رسالتا، اللہ اعلم یجعلو حیث رسالتا، پروردگار جانتا ہے اپنی رسالت کہاں بے قرار دے، آپ جانتے ہیں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہاں جناب محمد حنفیہ جانتے تھے لیکن چونکہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ارے ان کے بعد میں امام ہوں، فرمایا چچا جان توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں چچا جان آپ میں اور ہم میں تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس چلتے ہیں خانہ کعبہ میں، توجہ چاہتا ہوں، چلتے ہیں خانہ کعبہ میں اور جا کے حجر اسود کو سے جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں، میں بھی بولوں گا آپ بھی بولیے، جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر دے وہی امام ہوگا۔ کہا ہاں بھتیجے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، چلو چلتے ہیں، گئے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس، فرماتے ہیں میرے مولا اے چچا جان چونکہ آپ بڑے ہیں چونکہ آپ میرے چچا ہیں لہذا پہلے آپ کلام کریے اس کے بعد تاکہ وہ آپ کو جواب دے، جناب محمد حنفیہ نے عبادت کی، راز و نیاز اور مناجات کی، اس کے بعد ہم کلام ہوئے حجر اسود سے، لیکن حجر اسود توجہ چاہتا ہوں، حجر اسود جو دست خدا تھا اس دنیا میں، روایت کے الفاظ ہیں کہ حجر اسود یمین اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، آپ کو پتا ہے کہ حج میں جب کوئی جاتا ہے تو جا کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، استسلام کریں، جب خانہ کعبہ میں آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو حجر اسود کو سلام کریں، کیوں سلام کریں، ارے پتھر کو سلام، اگر سلام ہی کرانا ہے تو کوئی قیمتی پتھر ہو جاتا، یہ عام سے پتھر کو سلام کا کیا معنی، پتھر کو سلام کیا، یہاں تو لوگ یہاں تو حالت یہ ہے کوئی اگر برگزیدہ ہو جائے اس کی برگزیدگی کو مان لیتے ہیں تب بھی نہیں کہتے سلام اللہ علیہ، لیکن یہی جو یہاں پر سلام اللہ علیہ کے قائل نہیں ہے جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں پتھروں کو سلام کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی، تو میرے دوستوں میرے بزرگوں کس لیے سلام کیا جاتا ہے، ارے پتھر کو سلام، جواب ملا نہیں یہ عام پتھر نہیں ہے یہ یمین اللہ ہے، آپ جب سلام کرتے ہو حقیقت میں اس وقت آپ بیعت کر رہے ہوتے ہو دست پروردگار کے اوپر، آئے حضرت حنفیہ سلام کیا تھا دست خدا لیکن پتھر بن گیا، تھا دست خدا لیکن پتھر بن گیا، کہا اے بھتیجے آئیے اب آپ کی باری ہے، میرے آقا اور مولا نے دو رکعت نماز پڑھی، ازادارو نماز پڑھنے کے بعد فرمایا السلام علیکم یا حجر الاسود، اے حجر اسود تیرے اوپر میرا سلام ہو، بس یہ سلام کے جملے کہنے تھے، تھا پتھر، لیکن وہ زبان کی صورت میں لڑکھڑانے لگ گیا اور فصیح زبان میں کہنے لگا، وعلیک السلام یا حجت اللہ، اے حجت خدا میرے و میرا بھی آپ کے اوپر سلام ہو، امام برحق آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جملہ اس لیے کہا ہے، امامت کا سلسلہ کسی بھی امام کے گھر میں آپ چلے جائیں سوائے در حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، یہ واحد وہ گھر ہے جس میں امامت ہی امامت نظر آتی ہے۔ اگر کوئی کنیز بھی نظر آئے گی اس کی فضیلت عجیب سی فضیلت ہوگی۔ اللہ دانو یہ فضیلت کا جملہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کبھی سنتے جائیے، یہ شہزادی اس دنیا میں آئی، یہ شہزادی اس دنیا میں آئی، بی بی نے مبارکباد دی، یا علی آپ کو پروردگار عالم نے بیٹی عطا کی ہے، ذرا آپ اس کا نام رکھ دیجئے، توجہ ہے یا نہیں ہے، آپ اس کا نام رکھ دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے علی میں کیا مجال ہے کہ وہ نام رکھے، میں جاؤں گا رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ اس کا نام رکھیں گے۔ گئے رسول اللہ کی خدمت میں، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے پروردگار عالم نے ایک لخت جگر بے نام بیٹی عطا کی ہے، آپ اس کا اسم مبارک رکھ دیجئے۔ فرمایا یا علی، اللہ کے ہوتے ہوئے رسول کو کیا جرات ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے رسول میں کیا جرات ہے کہ اس نازنین کا نام رکھے۔ بس یہ کلمات نکلنے تھے، روایت کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہو کر فرماتے ہیں پروردگار عالم سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، اسے زینب کہا جائے، اگر علی بابا ہیں تو یہ علی جیسے بابا کی بھی زینت ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اس گھر میں جو بھی ملے گا گوہر ملے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تو یہی محبت میں کہا کرتا ہوں، سیب سے ہمیشہ گوہر نکلا کرتے ہیں، سیب سے خزف کبھی بھی نہیں نکلا کرتے۔ بس یہ واحد وہ گھر ہے الحسن والحسین امامان، جس میں دو شہزادے ملیں گے، دونوں کے دونوں امام ملیں گے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حالت کیا ہو گئی پہلے امام کے ساتھ، جو اس دو شہزادوں میں پہلا ہے، وگرنہ دوسرا امام ہے۔ امام مصطفیٰ کو ایک ایسی حالت سے دوچار ہونا پڑا جس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک ویسا وقت آیا جب ٹیبل ٹاک کے لیے، جب مناظرے اور صلح کرنے کے لیے اس کی شکل دیکھنا پڑی، اس کے ساتھ مصالحت کرنی پڑی جس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ میرے دوستو، اس نے کیا کچھ کی نہیں کیا تھا، اتنے بڑے بڑے اصلاً امت محمدیہ کو گمراہی کے کنارے پہ پہنچانے والے سے، دیکھیے یہ درد کا جملہ ہے، جس نے امت محمدیہ کو گمراہ کر دیا، اس کے ساتھ امام مجبور ہو کر صلح کر رہے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوسری شرط یہ تھی صلح نامے کی، دوسری شرط جو میرے آقا اور مولا کے کلام منور سے روشنائی بن کے عالم کو چمکا اور مہکا رہی ہے، کہ فلاں ابن فلاں امیر شام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بعد اپنا کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد امام حسن مجتبی خلیفہ ہوں گے، اور یہ کاملاً منطقی شرط تھی، چونکہ وہ 30 سال بڑا تھا۔ اب جو 30 سال بڑا ہو، ایک عرفی طور پر یہی ہوتا ہے، ویسے تقدیر پروردگار کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو بڑا ہوتا ہے ایسنس میں یہ بات ہوتی ہے، یعنی یہ بالکل منطق کی شرط تھی، چونکہ 30 سال بڑا تھا، لہذا مولا نے فرمایا اگر وہ مر گیا تو امام حسن مجتبی خلیفہ ہوں گے، اور اگر مولا کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، حادثے کا کلمہ ہے، تو پھر ان کے بعد امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہوں گے. درود پڑھ لیجئے. آپ کی خدمت میں عرض کیا اس جملے کی تفسیر میں کہ دو قسم کے نظام رائج ہیں، ایک نظام جسے نظام جمہوریت کہتے ہیں، اس کے نقائص آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس کی خوبیاں بھی آپ کی خدمت میں بیان کی. خوبی یہ ہے کہ چونکہ عوام پہ حکومت ہو رہی ہے تو عوام کی مرضی سے ہونی چاہیے. عوام کے اوپر حکومت عوام کی مرضی سے ہونا یہ اس نظام کی خوبی ہے، لیکن باقی ساری خامیاں ہی خامیاں ہیں. ان کی خامیاں اگر دو لفظوں میں گنواؤں، یہ خامی ہے کہ جسے عوام منتخب کر لے، چاہے بے شعور ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے جیسا ہو، چاہے بیڈ کریکٹر ہو، اور عوام کو تو گمراہ کیا جا سکتا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عوام کو لالچ دی جا سکتی ہے، عوام کو دھونس اور دھبکے اور دھاندلی کے ذریعے سب کچھ کرایا جا سکتا ہے. یہ اس نظام کے نقائص ہیں. دوسرا نظام ہے جسے شائستہ سالاری بھی کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ جسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ یعنی فرد واحد کی حکومت جس میں لوگوں کی کوئی مرضی شامل حال نہیں ہوتی. وہ فرد واحد اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا اور مولا نے ان دونوں نظاموں کو ریجیکٹ کر کے ایک تیسرا نظام متعارف کرایا، اور اس نظام کے دو رکن ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ تعیین ہو جانب پروردگار، خدا اور رسول اسے معین کرے، وہ حاکم بنے گا، اور دوسری شرط اور رکن یہ ہے کہ عوام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جب تک پہلی شرط تھی سبھی آئمہ کے پاس تھی، توجہ چاہتا ہوں، سبھی آئمہ کے پاس پہلی شرط تھی، چونکہ امام تبھی امام بنتا ہے جب خدا بند متعال خدا اور رسول کی طرف سے انہیں معین کیا جاتا ہے. بس پہلی شرط ہر امام کے پاس تھی، اگر نہیں تھی تو دوسری شرط نہیں تھی، امت نہیں آئی تھی بیعت کرنے کے لیے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک ایسا بھی خلیفہ نظر آتا ہے لوگوں کا، ایک ایسا بھی حکمران نظر آتا ہے بنی عباس میں جسے مامون عباسی کہتے ہیں، اس نے ہمارے آقا اور مولا رضا علیہ السلام کو لے کر آیا، کہتا ہے آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. مولا فرماتے ہیں مجھے بتاؤ یہ خلافت تمہاری ہے یا کسی اور کی ہے؟ اگر خدا نے تمہیں دی ہے تو جو خدا نے تمہیں دی ہے کسی اور کو دینے کا حق تمہیں کیسے پہنچتا ہے؟ اور اگر تمہاری نہیں ہے، خدا نے تمہیں نہیں دی، تو دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار تمہارے پاس کیسے ہے؟ یعنی بتا دیا مولا نے کہ خلافت کا راستہ درباروں سے نہیں آتا. توجہ چاہتا ہوں، خلافت کا راستہ درباروں سے نہیں آتا، خلافت کا راستہ عوام سے آتا ہے. دوسرا رکن، جب لوگ جمع ہو جائیں گے، خدا کی قسم آپ کہیں گے جائیے نہج البلاغہ میں، جا کر ضرور نہج البلاغہ کا جا کے مطالعہ کیا کیجئے، تلاوت کیا کیجئے. کیوں؟ ہم اس امام مبین کی محبت سے اپنے دل کو بسائے ہوئے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی سماعتوں کو سیراب کرتے ہیں، ان کے ذکر مبارک سے اپنے زبانوں کو مطہر کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. ان قلوب کی پاکی کا راز ذکر علی ابن ابی طالب میں ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم محب ہیں نا، ہم محبت کرتے ہیں. ارے محبوب کے خط ہوں اور محبت کرنے والے نہ پڑے، محبوب کے جملے ہوں، محبت کرنے والے خریدے ہی نہیں. پڑھے ہی نہیں اگر گھروں میں ہو، یہ کس کے لیے لکھے؟ ہمارے لیے لکھے تھے، ہمارے امام نہج البلاغہ، جیسے قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے ایسے نہج البلاغہ کی مومنوں کو تلاوت کرنی چاہیے. نہج البلاغہ کوئی عام کلام نہیں ہے. میرے آقا اور مولا نے عجیب ایک نقشہ کھینچا ہے. جائیے جا کے 27واں خطبہ ہے غالباً، یہ صدارتی خطبہ ہے. رواج ہوا کرتا تھا، آج ہمارے دور میں بھی وہ رواج 1400 سال پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی صدر منتخب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پہلا خطاب کرتا ہے اپنی قوم سے، اپنی ملت سے. میرے آقا اور مولا علی نے ایک نقشہ کھینچا ہے. لوگ آئے، جب خلافت کا ممبر خالی ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے، ممبر خلافت جب خالی ہو گیا تو لوگ آئے کہ آ کے کہتے ہیں یا علی ہاتھ کیجئے، ہم بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. توجہ چاہتا ہوں، مولا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. لوگ کہتے ہیں مولا ہاتھ کیجئے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کی قسم، عجیب حالت تھی اس وقت، عجیب حالت تھی. میں دو خطبوں میں، 27 نمبر خطبہ اور خطبہ شکشکیہ میں تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر میرے آقا اور مولا کیا فرماتے ہیں خطبہ شکشکیہ کا، ارے یہ کس کا حق تھا خلافت؟ فرمایا یہ میرا حق تھا. لوگوں نے جانا ہی نہیں علی ہے کون. فرمایا دیکھو اس کائنات کی مثال، توجہ کیجئے گا، مولا کے جملے ہیں، اس کائنات کی مثال چکی کی طرح ہے، اور چکی اگر چلتی ہے تو ایک کیل کے اوپر چلتی ہے. فرمایا اس کائنات میں میری مثال اس کیل کی طرح ہے. خطبہ شکشکیہ کا جملہ، انا قطبٌ کرحا، میری مثال کیسی ہے؟ جیسے اس چکی میں کیل کی طرح ہوتی ہے. کائنات اگر چل رہی ہے تو کس کے صدقے چل رہی ہے؟ اللہ کن کے صدقے چل رہی ہے؟ ہمارے آقا اور مولا علی کے صدقے چل رہی ہے. لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا، اس چکی میں سے وہ کیل نکال دیا. جب چکی میں سے کیل نکل جائے، توجہ سے سنیے گا، جب چکی میں سے کیل نکل جائے، اب گندم بھی تو ضرورت ہے، لہذا چلائیں گے تو صحیح، تو وہ چل پائے گی نہیں، چونکہ اسی کے سہارے چلتی تھی، اور وہ نکل گئے تو اب نہیں چل رہی، زبردستی کر کے دھکے لگائیں گے. تو یہ چکی، یہ جو کیل تھا، یہ ایک کام نہیں کرتا تھا، توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک کام نہیں کرتا تھا، فقط گھمانے میں یہ معاون نہیں تھا، بلکہ دوسرا کام یہ بھی کرتا تھا، چکی کو اپنے مدار سے نکلنے نہیں دیتا تھا. یہ اوپر جو چکی کا بارڈ ہے اسے اس کے مدار سے نکلنے نہیں دیتا تھا. جب اس کانٹے کو انہوں نے نکال دیا، اس کیل اور اس قطب کو انہوں نے نکال دیا، خدا کی قسم یہ آپ نہ سمجھا کیجئے کہ الفاظ جو میں کبھی کبھی ایسے بول جاتا ہوں یہ اردو کی وجہ ہے. کانٹا یا کیل کا ترجمہ قطب نہیں ہوتا. مولا نے قطب فرمایا ہے، کیا کروں، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. قطب کسے کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے قطب عالم امکان علی ابن ابی طالب. قطب عالم امکان علی ابن ابی طالب. تو وہ قطب انہوں نے نکال لیا، تو اب زور لگایا، زور لگانے سے کیا ہوا، کبھی ادھر لڑک جاتا ہے اوپر والا پتھر، کبھی ادھر سے ادھر لڑک گیا، پھر ادھر سے زور لگایا، ادھر لڑک گیا، کیا ہو گیا، پا پروردگار عالم نے توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام وضع کیا جسے نظام سیاسی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے پاس سیاسی نظام ہے، کل ہماری اسی پہ گفتگو آ کے رکی تھی۔ اسلام کے پاس سیاسی نظام ہے، لیکن کون سا؟ جمہوریت نہیں، کون سا؟ ڈکٹیٹرشپ نہیں، کون سا؟ خلافت نہیں، کیونکہ خلافت رسول اللہ کی ڈیوڑی کی بجائے سقیفہ بنی سائدہ تک جا کے پہنچتی ہے، رسول اللہ کی ڈیوڑی تک آتی ہی نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے اسلام کا سیاسی نظام کہہ لیں؟ تو کون سا نظام تھا جسے پروردگار عالم نے بنایا اور اتنی شد و مد کے ساتھ فرمایا، اے رسول بلغ، پہنچا دے یہ نظام، اگر تو نے یہ نظام نہ پہنچایا پورے کا پورا اسلام پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، سب کچھ پہنچا دیا، اگر یہ اسلام کا سیاسی نظام نہ پہنچایا تو گویا کہ کچھ نہیں پہنچایا۔ کیوں آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یار، ہماری نمازوں میں لطف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سیاسی نظام کے تحت ہم زندگی بسر نہیں کر رہے۔ نماز میں لطف نماز نہیں ہے، پیکر نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نظام کے تحت زندگی نہیں گزار رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ سیاسی نظام اسلام کا کون سا ہے؟ پروردگار عالم نے اسلام کے لیے جون سا سیاسی نظام خلق کیا اسے نظام امامت اور ولایت کہتے ہیں۔ انہوں نے وہ امام مبین کو جب نکال لیا اس سیاسی نظام سے، تو اب یہ چکی کباٹ لڑک رہا ہے، ادھر سے زور لگایا تو چلا گیا خلافت میں، خلافت سے زور لگایا تو چلا گیا ملوکیت میں، ملوکیت سے زور لگایا تو چلا گیا یزیدیت میں۔ جب امام مبین سے مولا کیا فرماتے ہیں، یہ جو خلعت ہے، یہ جو لباس ہے جس نے پہنا ہے اس کے جسم پہ پورا ہی نہیں آتا۔ خطبہ شکشکیہ میں مولا کیا فرماتے ہیں، یہ جو خلعت خلافت ہے یہ میرے ناپ کا بنایا گیا تھا، جس نے چھین کے اپنے جسم پہ پہن لیا ہے اسے آتا ہی نہیں ہے، اسے خوبصورت کیسے لگے گا؟ لیکن کیا ہو گیا، یہ ایک طرف، ادھر یہ جملے، ایک طرف وہ جملے، خطبہ نمبر 27 میں لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مولا ہاتھ نہیں آگے کرتے، کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ ارے آپ کا حق تھا، آپ مانگتے رہے، نہ مل سکا، آج لوگ آ گئے ہیں، وہ حق آپ کو دینا چاہتے ہیں، اب میرے آقا اور مولا لے نہیں رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ خدا کی قسم، یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر خود میرے آقا اور مولا علی نے یہ مسئلہ حل نہ کیا ہوتا۔ مولا کیا فرماتے ہیں، جب پہلا خطبہ دیا، خطبہ خلافت جسے کہا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں، ایوہ الناس، او لوگو، مجمع بھرا ہوا تھا، جن لوگوں نے تازہ تازہ بیعت کی ہے، اصحاب موجود ہیں، مسجد نبوی میں رش لگا ہوا ہے، مولا کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میرے آگے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں رسول اللہ مبعوث ہی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، دیکھا کتنا بڑا ظلم! یہ حقائق ہیں، نہج البلاغہ کی تلاوت سے یہ حقائق سمجھ میں آتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ کون؟ رسول اللہ وہ ہستی، وہ ذات جنہوں نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِين، ضلالِ مُبِين میں پڑی ہوئی قوم کو اٹھا کے مینار نور بنا دیا، کہ یہ اب کہتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم، کہ اب یہ ستارے بن گئے۔ یہ ستارے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جہالت کی دلدل اور جوہر میں رہتے تھے۔ یہ ستارے جو جہالت اور نادانی کے جوہروں میں رہتے تھے، یہ رسول اللہ تھے جنہوں نے ان کو پالش کر کے ستارہ بنا دیا، جن پہ آپ افتخار کر رہے ہو۔ رسول اللہ نے 23 سال کا عرصہ اس پہ صرف کیا، ایک دو مہینے کی بات نہیں ہے، ایک دو دنوں کی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ اسی سے ایک عرض کرتا جاؤں، ہمارے ممبر کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے۔ اس ممبر کو تعلق ہے، مناسبت ہے مذہب امام صادق علیہ السلام سے، آل محمد سے، مذہب آل محمد سے اس ممبر کو نسبت ہے۔ یا رسول اللہ جب آئے اس دنیا میں، جب انہوں نے تبلیغ کی، جو اسلام لے کر آئے، توجہ چاہتا ہوں، 23 سال کا عرصہ لگا، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، 23 سال کا عرصہ رسول اللہ کو لگا اسلام لانے کے لیے۔ کم از کم اس ممبر پہ بیٹھنے والا 23 سال تو پڑھ کے آئے وہ اسلام، کم از کم 23 سال تو پڑھا ہوا ہو یا نہیں؟ ایک دن گیا، دوسرے دن جو ہے وہ علم لدنی کا مالک بن گیا۔ کیا فرما رہے ہیں ہمارے آقا اور مولا؟ فرمایا کہ جو جہالت میں لفی ضلال مبین میں پڑے ہوئے تھے، انہیں مینار نور بنا دیا، اتنا متی بنا دیا اس وحشی قوم کو کہ جب پہلا آیا تو یہ اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہے، اتنے متی فرما بردار ہو گئے تھے۔ لیکن جب مولا کے سامنے آئے، ایک کو قتل کر کے آئے بیٹھے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن میں رسول مبعوث ہوئے تھے؟ مولا فرماتے ہیں، میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جن میں اصلا رسول اللہ مبعوث ہی نہیں ہوئے۔ اب میں بیعت لوں تو کس قوم سے لوں، کس امت سے لوں؟ یہ تو امت محمدیہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ظلم کا جملہ ہے، درد بھرا جملہ ہے، اس پہ توجہ کیا کیجئے۔ 23 سال میں رسول اللہ نے کیا کیا، 25 سال میں مسلمانوں نے ایسا کام کیا اسی اسلام کے ساتھ کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس میں اصلا رسول مبعوث ہی نہیں ہوئے۔ لہذا ایک امامت کا ایک نظام ہے، ولایت کا ایک نظام ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب حضرت حجت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے آقا اور مولا تشریف لائیں گے، کل یہی عرض کیا تھا، وہ کون سا نظام چلائیں گے، کس نظام کے تحت اس پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، اس نظام کو نظام امامت اور ولایت کہتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس نظام کو سمجھنے اور اس کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ یہ فقط ایسے ہی بس باتوں والا نظام ہے نہیں۔ اہتمام کیا گیا ہر مسجد میں، توجہ چاہتا ہوں، ایک نقطہ کہہ کے آگے چلا جاؤں گا، ہر مسجد میں کہا گیا ایک امام ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے وہ جو نماز پڑھاتا ہے اسے درجہ عطا کیا، کس کا؟ امامت کا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پیش امام کہتے ہیں نا، امامت کا درجہ عطا کیا۔ اب دو طرف سے ظلم ہونا شروع ہو گئے، نہ جسے عطا ہوا اس نے اپنا درجہ سمجھا، نہ جنہوں نے مسجد میں اسے جگہ دی انہوں نے اس کا مرتبہ سمجھا۔ یعنی تنخواہ دار امام، جو تنخواہ دار امام ہوگا تو جو تنخواہ دیتا ہے اس کی مرضی کے مطابق چلے گا، پھر وہ امام نہیں ہے، وہ ماموم ہے۔ تنخواہ دار کبھی امام نہیں ہوتے، امام آزاد ہوتے ہیں۔ امام جب آزاد ہو تب امامت کرا سکتا ہے، تنخواہ دار طبقہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اور اس امام کو بھی پتا ہونا چاہیے میرا کوئی مقام ہے یا میرا مقام نہیں ہے، جو تنخواہوں پہ بک جائے وہ بھی امام نہیں ہوتا. بس میرے دوستوں میرے بزرگوں دیکھیں نا, فوج ہوتی ہے فوج. پاکستان میں 1971 میں آخری جنگ ہوئی تھی, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے. کیا اس کے بعد فوج بیرکوں میں, ہاں بیرکوں میں تو گئی, کیا کوئی پریکٹس نہیں کرتی, کوئی مشقیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. یہ مشقیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہر قسم کا نیا سے نیا اسلحہ, ہر قسم سے نئی بات, نئی ٹیکنیکس سیکھتے ہیں, اس کے بعد جنگی مشقوں میں اسے اپلائی کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ تیار ہونا چاہیے, تیار ہیں. چونکہ جب دشمن حملہ کرے گا تو نئی ٹیکنیک سے کرے گا, ہمیں اگر آتی ہوں گی تو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں, اگر وہ نئی ٹیکنیکس نہیں آتی ہوں گی تو ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اس لیے مسلسل انہیں تربیت میں رکھا جاتا ہے, مسلسل انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمین کا خطہ بچانے کے لیے سب کچھ ضروری ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں, جب ہمارے آقا اور مولا تشریف لائیں گے اور انہوں نے پوری کائنات پہ حکومت کرنی ہے, کن کے سہارے؟ کن کے سہارے؟ سوال ہے, کیا ملائکہ کے سہارے, کیا جنوں کے سہارے؟ میرے دوستو, انہی عزاداروں کے سہارے, انہی میرے آقا اور مولا کے ماننے والوں کے سہارے. تو مولا کے ماننے والوں کو, عزاداروں کو تیار ہونا چاہیے. دیکھو ولایت کے تحت زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے. اگر چھوٹی چھوٹی ولایتوں کے تحت جو زندگی بسر نہیں کرتا تو وہ عالمی ولایت کے تحت کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. بس میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہ دوسری شرط سے سب کچھ نکلتا ہے. تیسری شرط جو میرے آقا اور مولا نے رکھی, عجیب درد بھری شرط ہے. مولا فرماتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں امیر شام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرے, یہ سب وہ شتم بند کر دیا جائے. اور مولا کو, حضرت امیر المومنین کو نیکی کے علاوہ یاد نہیں کیا جائے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ شرط تھی. تیسری شرط, سب و شتم مولا پہ جو ہو رہا ہے اسے بند کر دیا جائے اور مولا کو نیکی کے علاوہ یاد نہیں کیا جائے گا. یعنی دو قسم کی شرطیں ہیں, ایک سلبی ہے, ایک منفی ہے, ایک مثبت ہے. اس کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ اس میں کون سے حقائق کے سمندر ہیں جو پروئے ہیں میرے آقا اور مولا نے. میرے دوستو, انہوں نے دیکھا یہ دشمنی نئی دشمنی نہیں تھی, یہ سب وہ ستم پہ کیوں آئے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا کیوں سب وہ ستم کرتے تھے؟ ان کے دلوں میں قدیمی کینے موجود تھے. بنی امیہ اور بنی ہاشم ہمیشہ سے آمنے سامنے رہے ہیں. جناب ہاشم, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب پھر وہی نہج البلاغہ کی طرف چلیں گے. یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے, جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے, تاریخ کو سمجھنے کے لیے توجہ سے ایک جملہ سنیے گا. اہل سنت کا رائٹر ہے یہ, ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا رائٹر ہے. اس نے 10 جلدوں پہ, 10 والیومز پر مشتمل شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی. تاریخ کے اعتبار سے سب سے بہترین شرح یہی ہے. کہ اس نے اپنی اس میں لکھا کہ یہ ہاشم اور امیہ کے درمیان توجہ ہے یا نہیں ہے، یہ کیا تھا پرانا سلسلہ قدیمی کیا تھا؟ ہاشم جلیل القادر ہیں، امیہ رذیل القادر ہے، جناب ہاشم جلیل القادر جبکہ امیہ رذیل القادر، لہذا ان میں آپس میں ٹھنی رہتی تھی، دنیا ان کا احترام کرتی ہے اسے پوچھتی نہیں ہے، ایک مرتبہ مماری ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں، مماری ہو گئی، وہ کہتا ہے میں زیادہ خدا کے حضور میں افضل ہوں، وہ کہتا ہے میں ہوں، دونوں میں ٹھان گئی۔ وہ دور ایسا دور ہوا کرتا تھا، اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو انصاف کے ماہر ہوا کرتے تھے، کچھ تھے جو جلالت کو چہرے سے پڑھ لیا کرتے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جلالت کو چہرے سے پڑھ لیا کرتے تھے، یہ اس دور میں ایسے افراد تھے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم انصاب کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے ول انصاب ول ازلام، شرط ہوتی تھی کہ جو جیت گیا ہارنے والا 500 اونٹ دیتا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے، ہارنے والا 500 اونٹ دیتا تھا، اور اس شہر سے اسے شہر بدر ہونا پڑتا تھا 10 سال کے لیے۔ آگئے مجمع لگ گیا مدینے کے باہر، مکے کے باہر مجمع لگ گیا، ہاشم بھی ہیں، انصاف کی شرط لگی ہوئی ہے، امیہ بھی ہے، وہ ان کو بزرگان کو بلایا گیا جو ماہرین تھے، سب نے اپنی اپنی رائے علیحدہ سے دی، نتیجے کا اعلان ہوا متفقہ طور پہ حضرت ہاشم جلیل القادر ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، حضرت ہاشم جلیل القادر ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے اسے 500 اونٹ دینے پڑے، ہزیمت اٹھانی پڑی، جیسے حضرت ہاشم کے حوالے کیا، حضرت ہاشم نے اپنی جلالت دکھائی، حکم دیا قصابوں کو قصابو یہ 500 کے 500 کاٹ کے پورے مکہ میں بانٹ دو، پورے کے پورے مکہ میں بانٹ دو، جتنا جتنا جس کا آتا ہے سب کو دے دو۔ تاریخ کہتی ہے اس سے مزید ہاشم کی جلالت میں اضافہ ہو گیا اور اسے رسوا ہو کے باہر جانا پڑا، یہ ایسا موقع تھا، لوگ تلوار سے بھی کہتے ہیں لیکن جو زیادہ ٹھن گئی وہ اس سے ٹھنی، لہذا ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش۔ نتیجتاً کیا ہوا، رسول اللہ کے سامنے ابو سفیان آ گیا، امیر المومنین اور امام مجتبیٰ کے سامنے امیر شام آ گیا، اور ہمارے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ملعون یزید آ گیا۔ دیکھیے نا آپ، اب اس سیکوینس میں جب دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بزرگ خاندان کا کلیجہ، مرنے کے بعد کلیجہ چبایا، کیوں؟ اس سیکوینس میں جب آپ لے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ مطلب حال ہوگا، وگرنہ کچا چلے کلیجہ کون چباتا ہے، بکری کا کوئی نہیں کھاتا یار، انسان کا، وہ بھی اس کے سینے سے کو پھاڑ کے نکال کے، وہ بھی میدان جنگ میں، اور اپنے سینے سے اور اس کا سینہ نکال کے کلیجہ اور اپنے دانتوں سے چبانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ سے یہ جو سب کو ستم ہے یہ قدیمی کینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کینہ کیا تھا، ہم بڑے تھے ہماری بڑائی رسول اللہ نے لے لی، ہمارا سیٹ اپ چلا کرتا تھا، اسلام نے ہمارا سیٹ اپ ختم کر دیا، ہمارے خدا کو پوجا جاتا تھا، اب رسول اللہ کے خدا کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، لوگ ہماری باتیں کرتے تھے اب رسول اللہ کے کلمے پڑھتے ہیں۔ اس سیکوینس میں آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یزید کے جملے جب میرے آقا اور مولا کے سر اقدس پہ جسارت کرتے ہوئے خیزران کی لکڑی سے عزاداروں جسارت کرتے ہوئے کہتا تھا، لیت اشیاخی بے بدر شاہدو، کہاں گئے ہیں میرے وہ بزرگ جو بدر میں قتل ہو گئے، آئے آج آ کر دیکھتے میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، مجھے وہ داد دیتے اور کہتے ہیں وہ کہتے یا یزید لا تشل، کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، افتخار کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے پھر اسی سیکوینس میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی قرآن تھا، کچھ نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. نعوذ باللہ من ذالک، جو انہوں نے حکومت لینے کے لیے رچایا تھا، اب میں نے وہ دوبارہ حکومت لے لی. سر پہ مجھے بعد میں لے جانا فرشتوں، کو سر پہ مجھے بعد میں لے جانا فرشتوں، پہلے مجھے پیاسوں کی زیارت تو کرا دو. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. عزاداروں خدا کی قسم اس غم میں ہماری بقا ہے. حسین آنسوں میں زندہ ہے عزادارو، اور یہ میری آقا زادی کا معجزہ ہے. یہ پانی کے قطرے مت سمجھا کیجئے، خدا کی قسم یہ جو ایک یا دو بوند قطرے نکلتے ہیں یہ عام قطرے نہیں ہوتے، روایت کے الفاظ ہیں، میرے آقا اور مولا کے جسم اطہر پہ ملے جاتے ہیں اور مولا کے زخم اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے فقط ایک روایت پڑھی ہے، مسلسل خدا کی قسم پالنے والا آپ کو اپنی خصوصی عنایات میں قرار دے، لطف پروردگار آپ کے شامل حال ہو. لوگ دس دن روتے ہیں لیکن آپ دو مہینے دس دن سے رو رہے ہیں. عزادارو خدا کی قسم وہ رات آ گئی، رات کے مسائل پڑ رہا تھا، جسے شام غریباں کہتے ہیں. شام غریباں یعنی غریبوں کی شام، شام غریباں بلکتے ہوئے بچوں کی شام، ترستی ہوئی سکینہ کی شام. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کی قسم فقط ایک روایت عرض کروں گا بس. وہ بچے جو ظہر تک العطش العطش کہتے رہے لیکن اب کوئی العطش العطش نہیں کہہ رہا، مایوس بچوں کی شام آ گئی. عزاداروں خدا کی قسم یہ وہ شام ہے جس میں مستورات کو جب دوڑنا پڑا تو نہیں دیکھی یہ ریت ہے یا آگ ہے، دوڑ پڑے. اجرکم علی اللہ، اس بچی کی رات جس کا آدھا دامن جلا ہوا ہے عزادارو، اس بچی کی رات جس کے کانوں سے ابھی تک خون بہ رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے ایک بچی نکلی جس کا دامن جل رہا تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے سوچا یہ کہ اگر اس کا دامن کی آگ نہ بجھائی گئی تو یہ بچی یہی پہ شہید ہو جائے گی. کہتا ہے میں جیسے اس کے پیچھے دوڑا. عزادارو سن سکتے ہو جملہ، خدا کی قسم یہ بچی اتنی مخدرہ تھی، اس نے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو کہتا ہے میں مرد تھا بڑا تھا، یہ بچی تھی آگے سے آ گیا. بچی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹھہر گئی. کہتا ہے بچی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، میں نے ریت ڈال کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں پتہ ہے بچے کب سہم جاتے ہیں؟ انسانی فطرت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بچے کب سہم جاتے ہیں؟ سہمے ہوئے بچے کنہیں کہا جاتا ہے؟ بچوں کی فطرت ہوتی ہے جب بڑا کوئی انہیں مارے نا، وہ اپنے ماموں کے پیچھے جا کے چھپتی ہیں، بڑی بہنوں کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں بچے۔ عزاداروں جب یہ ملعون ظلم کیا کرتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماؤں کے پیچھے جا کے چھپ جایا کرتے تھے۔ عزاداروں سمجھتے تھے اب ہم محفوظ ہو جائیں گے، لیکن یہ ملعون آ کے، عزاداروں ان ماؤں پہ ظلم کیا کرتے تھے، بچے سہم کے ٹھہر جاتے تھے۔ ارے اب یہ بچے کہاں جائیں؟ یہ سہمے ہوئے بچے، عزاداروں چار سال کی بچی سہم کے ٹھہر گئی۔ جب آگ بجھ گئی، حمید کہتا ہے اے بچی آپ کون ہو؟ میری آقا زادی رو کے فرماتی ہے، ارے صبح سے جسے بتایا اس نے ظلم کیا ہے، کیا تو ظلم تو نہیں کرے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ کہتا ہے نہیں میں ظلم نہیں کروں گا۔ عزاداروں میری آقا زادی رو پڑی، رو کے فرماتی ہے انا سکینت بنت الحسین، میں حسین کی لاڈلی سکینہ ہوں۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان آنسوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، ہم سب گناہگار ہیں، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے عزیزان بزرگان جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کے سب گناہوں سے درگزر فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آقا اور مولا کے ظہور اور حقیقی معنوں میں منتظر بن سکیں۔ اے میرے پالنے والے، نرجس کے لال کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اس ظہور سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ولایت حضرت حجت کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اے میرے مولا، قلب نازنین حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے پالنے والے، جو جو مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفا عاجل عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، جس ماں کی گود آباد نہیں ہے، تجھے کربلا کی برباد گود کا واسطہ۔ اے میرے پالنے والے، ان ماؤں کی گود کو آباد فرما۔ جو جو ماں بہن اولاد نرینہ کی تمنا میں رہ رہے ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، جنہیں تو نے عطا کی ہے، ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ ہمیں اپنے والدین بزرگان کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے۔ اے میرے پالنے والے، آج اس عزا خانے میں ہم لوگ زندہ ہیں تبھی تو موجود ہیں، کل کتنے مومنین یہیں پہ اسی عزا خانے میں آ کے گریہ کیا کرتے تھے، اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اے میرے پالنے والے، آج وہ اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، لیکن تیری ذات تو جانتی ہے سبھی کو۔ ان تمام مومنین و مومنات کو اس مجلس کے ثوابوں میں ان میں سہیم فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان تمام مومنین و مومنات کو اے میرے آقا، اے میرے مولا، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ اس عزا خانے میں جس جس مومن مومنہ نے دامِ درمِ سخنِ خدمت کی ہے، اے میرے پالنے والے، اسے اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما۔ اے میرے پالنے والے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے ڈالنے والے، اے میرے آقا اے میرے مولا، ان آنسوں کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے پالنے والے، اس پڑھنے کو، اس سننے کو، ان مجالس عزا کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. اے میرے پالنے والے، شیعان محمد و آل محمد کو اتفاق و اتحاد عطا فرما. اے میرے پالنے والے، شیعان محمد و آل محمد کو اپنی طاقت کی قوت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے، دشمنان آل محمد اور مذہب آل محمد کو نیست و نابود فرما، ہمارے جوانوں اور بچوں کی حفاظت فرما. اے میرے پالنے والے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پرآشوب زمانہ ہے، ہماری ناموس کی حفاظت فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے آقا اے میرے مولا، جو عبادت نہیں کرتے توفیق عبادت عطا فرما، جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک اے میرے خالق، اس دنیا میں اگر نہیں تو قبر میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ماتم حسین.